حضرت رحمت اللہ علیہ کن کن باطل عقیدوں کا رد فرماتے تھے اور کہاں سے دلائل فراہم فرماتے تھے؟ مثلا حیات و وفات مسیح کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جب جامع الازہر میں گیا تو شیخ شلتوت جو تھے انہوں نے اس کا انکار کیا. اور قادیانیوں نے بہت زیادہ اس کو شہرت دی. اس موضوع پر ندوہ کے ایک طالب علم نے لکھا کہ بڑے صاحب علم, اور انہوں نے جامع الازہر والوں کا رد فرمایا. میرا خیال ہے کہ مولانا اسحاق سندیلوی, اگرچہ اہل سنہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے معاملے میں ایک تحریر انہوں نے چیزیں لکھی تھی جس کا تعاقب کیا تھا قاضی نظر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے, اس مسئلے کو تو اپنی جگہ پہ رہنے دیں, لیکن غالباً انہوں نے لکھا ہے. اور اس کا اردو ترجمہ مولانا سجاد بخاری صاحب نے کیا. مولانا سجاد بخاری صاحب کو جانتے ہیں؟ مولانا سجاد بخاری صاحب نے دیوبند میں حضرت مدنی نور اللہ مرقدوس سے حدیث پڑھی. عنایت اللہ شاہ صاحب گجرات والے, اور مولانا سجاد صاحب, اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ, انہوں نے دابھیل میں حدیث پڑھی تھی حضرت سے. تو یہ سارے لوگ ایک بہت بڑا گروہ تھا. قاضی صاحب ہوتے تھے بھنڈی, یہ تو گجرا والا کے قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ بھی, یہ سارے لوگ حیات کے اختلاف کی وجہ سے جو بھی ہوا سو ہوا, لیکن مولانا سجاد بخاری صاحب نے اردو ترجمہ کیا ہے مولانا اسحاق صاحب کے حیات و وفات مسیح کے رسالے. حضرت شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 3 سال تفسیر پڑھنے کی سعادت اللہ نے دی. یہ الگ بات ہے کہ اب آدمی پھر اپنے طور پہ بھی طے کی اور اپنے اساتذہ کی خدمت میں معروضات پیش کرتا رہتا ہے, لیکن وہ 2 مسائل پہ 2 آدمیوں کو بلاتے تھے. پڑھاتے ہوئے جب اس پہ آتے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او یا انک میت و انہم, تو اس پہ خود نہیں پڑھاتے تھے, گجرات سے بلاتے تھے عنایت اللہ شاہ صاحب. اور جب آتے تھے اس آیت کریمہ پہ کہ متوفی کا ورافع کا, اس پہ وہاں سجاد بخاری صاحب کو دعوت دیتے تھے کہ تم بچوں کے سامنے واضح کرو مسئلہ. اس اعتبار سے ہم نے وہاں سجاد بخاری صاحب سے بھی پڑھا, اور وہ جو رسالہ اور اس کا ترجمہ ہے وہ چھپ بھی گیا, ہمارے الحمد للہ موجود. حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اتنی درد مندی سے احادیث کا جمع کرانا, اور مولانا اسکندر بھی, اور مفتی محمد شفیع, اور رحمہ اللہ ان جیسے بڑے اقابل سے محنت کروانا کہ ان احادیث کو جمع کرو, وہ اسی طرح حضرت رحمت اللہ کے بعض اور جگہوں پہ علم کلام میں جو مختلف باطل فرقوں کا رد ہے اسے الگ کرنا چاہیے کہ دیوبند کا اصل عقیدہ یہ تھا. علماء یہ پڑھاتے, کیونکہ اب ہر آدمی جو دیوبندیت کا نام استعمال کرنے لگا ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم میں رہ کے 1 سال حدیث پڑھ کے سند لینا اتنی بڑی بات نہیں ہے, کم سے کم 3 سال دارالعلوم میں گزارے تک سے مزاج سند میں آئے کہ دارالعلوم کا مزاج کیا ہے. سلطان اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا یہ پہلو ابھی تک کشن ہے، اس پہ لوگوں نے کام نہیں کیا.
جو مدر ملک بینک کے بارے میں، مدر ملک بینک کا جو پاکستان میں
نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا، مدر ملک بینک ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی ایسی قوم جس میں تہذیب ہو، ثقافت ہو، معاشی طور پر خوشحال ہو، وہاں کوئی آدمی سوچے کہ اس کا جائز طریقہ کیا ہو سکتا ہے. یہاں تو یہ کاروبار بنے گا اور جھوٹ لکھیں گے لوگ. جب تک معاشی حالات درست نہ ہوں، اس سب کی چیزوں کی اجازت درکنار سوچنا بھی نہیں چاہیے. رسائل و مسائل میں کسی نے مولانا مودودی سے پوچھا ہے گردے کا دینا جائز ہے یا نہیں، تو مولانا نے ناجائز ہونے کے جو لکھا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اس معاشرے میں آپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہوتے ہوتے یوں ہوگا کہ ادھر میت کے انتقال ہوا اور ادھر سارے کینچیوں اور چھڑیوں سمیت آ گئے اور لاش کا چیر پھاڑ لاش کے کرنے لگے. آپ کچھ سوچیں کہ آپ کی کسی عزیز کی اگر لاش ہو تو کیا آپ یہ گوارا کریں؟ اور دوسرے مولانا نے لکھا کہ اگر اس کا دروازہ کھول دیا گیا تو گردوں کی تجارت شروع ہو جائے. یہ اس وقت کہیں مولانا نے 1907 میں 70 میں لکھا تھا، اب دیکھ لیں اب جو کیا ہو. اس سے فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ ملک بینک جائز بھی ہو تو بھی یہاں نہیں چل سکتا، ہمارے یہاں نہیں چل سکتا. حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی دوسری چیز جو عرض کر رہا تھا، مولانا علم تعصبات سے بلند ہوتا ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ چیز چونکہ فلانے لکھ دی ہے لہذا ہم اسی کے پابند، ایسے نہیں ہے. ہمارے قابل میں یہ بات نہیں تھی، اختلاف کرتے تھے دلائل کی بنیاد پہ اور ٹھوس اور سنجیدہ طریقے. حضرت تھانوی نبر اللہ مرکزی کے ایک خطبے پہ معتقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت احمد اللہ سے تسامح ہو گیا، مسئلہ یوں نہیں یوں. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے الرد المتقین جو کتاب لکھی ہے، شیخ نے لکھی اور 27 مرتبہ اپنی کتاب کو خود پڑھ کے پھر شاگردوں کو دیا کہ لو یہ کتاب آگے پڑھو. ہم تو اپنی تحریر پہ ایک سے دوسری مرتبہ پڑھتے نہیں، 27 مرتبہ اپنی کتاب شیخ رحمہ اللہ نے خود پڑھی اور پھر دی کہ اچھا بھی یہ لے لو. اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جہاں پر علمی تسامحات، یا تو ناقل کی غلطی ہے یا حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا حقیقت میں اور کافی صحیح ہے، احتمالات تو ہیں. طالب علم اور ناقل سے تسامح ہو جائے، اس کی ایک مثال آپ سے عرض کروں. حیات و وفات مسیح میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے یا ان کی تفسیر میں موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، رفع کا نزول. تو ایک مرتبہ ایک قادیانی سے واسطہ پڑ گیا، اس سے کہا یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے ہم تو اس میں. میں نے کہا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہہ ہی نہیں سکتے یہ بات، کیونکہ بالفرض ایک لمحے کے لیے فرض کر لو کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے کہی بھی ہے تو یہ بات کتاب و سنت سے، عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے کتاب سے یا حدیث متواتر سے اور کبھی کبھی خبر وائز سے بھی، یہ اس کے خلاف پڑتی ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے کاپی میں لکھی ہے، معلوم نہیں حضرت نے کس کا نام لیا وہاں سنجی رحمت اللہ ہے، اس نے کیا سنا کیا لکھا. میں نے کہا دوسرا حوالہ لاؤ کوئی. اسے پریشانی سے اعتبار سے پتا کیسے ہے کہ یہ تفسیر کے دوران پڑھا ہوا تھا. تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ بات ہے ہی نہیں ان کی، ورنہ کوئی تو ذکر کرے نا. پر فرض کر لو ہوگی تو جو بعد میں تنقیحات ہوئی ہیں عقائد پہ اور عقائد کی اساس پہ، وہ اساس بھی اسے رد کرتی ہے. پھر کبھی نہیں آیا. فون کیا کہ یہ صحیح ہے اور پھر وہ الحمدللہ مسلمان بھی ہو گیا. اس کا بڑا سہارا تھا جو ٹوٹا. تو بسا اوقات جو نقل ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بیٹے امریکہ سے یہاں آئے اور مفتی صاحب سے پڑھا تھا، ان کراچی میں انتقال ہو گیا مفتی صاحب رحمہ اللہ. نہیں دارالعلوم کراچی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمہ اللہ، تو کہتے تھے میں نے ایک فتویٰ لکھا تھا بڑی جلدی تھی تو شفقت زیادہ تھی تو میں گھر چلا گیا. میں نے کہا تھا جی آپ ہی کا جملہ ہے تو بہت ناراض ہے. بولا میں نے یہ کب کہا تم سوئے ہوئے، میں نے یہ لفظ بولا تھا یا یہ لفظ ہے، میں نے اس کا نام دیا تھا، تم نے نام تبدیل کر دیا، کیوں بدنام کرتے ہو؟ اچھا ہوا آپ عینی شاہد. حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی چیزوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں ان کو الگ کرنا چاہیے. کہ اول تو یہ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا بھی ہو تو اصل میں یہ چیزیں اس طرح سے قابل تسلیم نہیں. اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے نقل کیا ہے کافی نہیں. بخاری شریف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چار مرتبہ پڑھی، اور سب سے پہلے پڑھی حضرت امام عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ یہاں شیخ القرآن تھے پنڈی، شیخ العزیز سے تعلیم القرآن تھے رحمہ اللہ. تو ایک بحث میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، تو فرمایا انہوں نے نہیں کہا، یہ کاپیاں جو لکھتے ہیں بچے تب ایسے ہی ہو جاتا ہے. بات بھی صحیح، ہم سب لوگ اس مراحل سے گزرے. تو دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے جو چیزیں ان کے نام سے چھپ رہی ہیں کیا اصل ہے کیا نہیں، کیا حقیقت ہے کیا نہیں، تو اس میں شامل کرنا چاہیے ان چیزوں کو بھی جو ان کے داماد بجنوری صاحب رحمہ اللہ انہوں نے جو ملفوظات جمع کیے ہیں، خود ان ملفوظات میں کئی ایک چیزیں، مثلا اس میں یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا حافظ ابن حجر جب احادیث لکھتے ہیں تو اس سے استنباط مسائل نہیں کرتے. اب جس نے بھی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا ہے وہ تو سر پیٹ لیتا ہے کہ یہ کیسے ہر حدیث کے بعد حضرت ومنہا وفیہا اس طرح کے جملے لکھے، ایک ایک حدیث سے اس پر بات کرتے ہیں. اور حضرت فرماتے ہیں میں نے 13 مرتبہ فتح الباری پڑھی ہے رحمہ اللہ. وہ تو آدمی چند صفحے پڑھے تو آگے نہیں چلتے. حضرت فرماتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ اسقلانی اس سے یہ استنباط، یہ استنباط. اسی طرح اس میں کئی ایک ملفوظات کی چیزیں ہیں جو پڑھ کے عقلن بھی سوچنا چاہیے اور نقلن بھی کہ یہ کیا چیز ہے. بچوں نے لکھا ہے بس ہو گئی ہوگی سامنے کوئی نہ کوئی چیز، اور اگر حقیقت میں ہو بھی تو اساتذہ سے علمی اختلاف علم اور ادب کو جمع کر کے اختیار ہے. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ ترجیح الراجح بھی قائم کیا تھا، دوسرا پہلو یہ پوچھنا ہے تیسرا پہلو حضرت عمر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی متعلق ابھی تک کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے کہ مختلف حضرات جنہوں نے صحیح بخاری یا ترمذی یا کوئی بھی چیز حضرت رحمۃ اللہ سے پڑھی ہے وہ کئی ایک کاپیاں ایسی ہیں جو گل گئی ہیں اور اب تک ہیں صحیح لیکن یہ وہ سامنے نہیں آئے مفتی حضرت شیخ نور اللہ مرتضوی نے اپنے والد ازما یایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کاپیوں کو لے کے اور گنگوئی نور اللہ مرتضوی کی تقاریر کو ضبط کیا یہی ہے نا وہاں غلام اللہ خان صاحب نے مثلا ایک بات کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری حضرت سے ہی پڑھی تھی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کئی مرتبہ تفسیر پڑھاتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے اتلو ماں اوہیا پڑھ اتلو تلاوت کر فرماتے تھے کہ سیغائے امر کبھی کبھی استمرار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پڑھتا رہے یہ ترجمہ سے یہ پڑھ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے اتنا اور پھر میں بالکل سامنے مجھے اچھی طرح بھی سامنے بیٹھا ہوا تو ارشاد فرمایا اور رو پڑے کہ یہ نقطہ ہمیں حضرت نے پڑھایا تھا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف سے پڑھا رہے پھر انہوں نے یہ بات اپنی تفسیر میں بھی لکھ دی ہے جواہر القرآن میں کہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس بارے میں یہ تھی اب ان کی مسلم کی شرح عثمانی کی بخاری شریف کی شرح حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا یہ سب دارالعلوم تعلیم القرآن میں محفوظ ہے اتنا بڑے بڑے جہازی سائز کے وہ ہیں کاغذات میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی فوٹو کاپی مل جائے حضرت جو ہیں اب موجودہ محتمی مولانا اب جو ہیں بھائی ہیں اشرف صاحب مولانا اشرف صاحب بڑی شفقت فرماتے ہیں یہاں بھی چند مرتبہ تشریف لائے بہت محبت سے لیکن جب بھی اس کا کہتا ہوں کہتے ہیں اچھا کر لیں گے اچھا پھر فرصت ملی مجھے تو میں کرتا ہوں حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کئی ایک رجسٹر مختلف جگہوں پہ ہیں اور یہ جمع کر لینا چاہیے قبل اس کے مفقود ہو جائے اور اس پہ پھر یہ ہم لوگوں کا ہے مزاج واللہ عالم اللہ معاف کرے لیکن علمی طور پہ تعصبات میں نہیں جاتے ہم کہتے ہیں کوئی ہے کسے باشد اس کے دلائل حاشی میں کہیں نہ کہیں لکھنے چاہیے تاکہ مسلک حقہ واضح رہے بس ایک آدمی کی اپنی رائے ہوگی یا وکالت کرنی ہے یا اس کی تردید کرنی ہے دونوں علمی بنیادوں پہ ہونی چاہیے اور بھی بتیرے کام ہاں لیکن یہ تین کاموں میں سے کوئی کر لینا بڑی خدمت ہو حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی بھی اور حدیث شریف کی اور فرمائی
وہ ہمارے دو مسائل میں حضرت شیخ القرآن صاحب دو حضرات کو بلاتے تھے
حیات و ممات کے مسئلے پہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اور رفع و نزول مسیح علیہ الصلاۃ والسلام پہ مولانا سجاد بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سجاد بخاری صاحب کا یہ جو تھا مضمون جو انہوں نے جامع الازہر کے رد میں لکھا تھا یہ تعلیم القرآن میں شائع ہو گیا اور تعلیم القرآن میں جو رسالہ ہے وہ اس کا 60-70 سال کا ریکارڈ پورا ہماری لائبریری میں پڑا الفرقان جو حضرت کے یہاں سے چھپتا تھا محمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کے یہاں سے اس کا 94 سال کا ریکارڈ ایک ایک صفحہ پہلے دن سے اب تک سب بڑا. اب نصیب اگر میں تو ان سامنے جو الماریاں لگی ہوئی ہیں یہ سارا الفرقان کا ریکارڈ.
مختصراً یہ پوچھنا ہے کہ شیخ القرآن غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حیات و مات کے بارے میں اپنا موقف جو تھا وہ کیا تھا؟
مولانا سچی بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت رحمۃ اللہ سے سنا کچھ نہیں برائے راست میں, کیوں خام خواہ ایسی بات, لیکن عمومی طور پہ ان کے سارے رجحانات ان اپنے دوستوں کی طرف پہ جو حیات کے قائل نہیں ہیں. میں کئی مرتبہ ایک بات سوچتا ہوں نا, آپ سارے اصحاب علم ہیں ماشاء اللہ, پڑھتے پڑھاتے ہیں مدارس میں, ہمیں سوچنا چاہیے اس مسئلے پہ ٹھنڈے دل سے. عین ممکن ہے کہ جو میں آپ عرض کرنے لگا ہوں یہ غلط ہو, کوئی عرض نہیں, ایک رائے ہے نا جی, اس سے زیادہ تو کوئی وسعت نہیں اور طالب علمانہ بات ہے. معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ حافظ زاہدی اور دوسرے حضرات میرا امام اللہ لکھا ہے کہ کان رأساً فی الاعتزال, معتزلہ کے امام. صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ صاحب قدوری معتزلی تھے, اور محدثین اور معتزلیوں کی جو آپس میں جھڑپیں, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر سب جانتے, تو معتزلہ کا رد کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم اور فلاں رحمہ اللہ یہ سارے حضرات شدید خلاف اعتزال, اور صاحب قدوری نے التجرید جو لکھی ہے اسے اگر کوئی پڑھے تو پھر اسے پتا چلے, بشرطے کہ میں کلام پڑھا ہوا ہو تو پھر پتا چلے گا کہ حضرت یہ تو اعتزال ہے. قدوری سینکڑوں سالوں سے ہم پڑھتے اور پڑھاتے لیکن اعتزال ہے اپنی جگہ پر, اور اگر آپ اسے پڑھیں گے التجرید کو تو ایک مثال دیتا ہوں وقت بھی نہیں رہا کہ ہم سب اہل سنہ جادو کے قائل ہیں, اور ہم سب کہتے ہیں حضرت رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا. 10 دلائل دیے صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ تجرید میں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جسات کانا امام الحنفیہ کی عصری ہر کوئی لکھتا ہے, یہاں شاید وہ نسخہ پڑھا ہو کہ ہو گئے 30-40 سال سے پڑھے ہوئے بھی, 9 مقامات پہ میں نے نشان لگایا کہ یہ معتزلہ کا مسلک ہے اہل سنہ کا نہیں ہے. 9 مقامات رویت باری تعالی جیسے عظیم عقیدے میں معتزلہ نکاح نہیں ہوگی, شیعہ نکاح ابداً نہیں ہوگی, صاحب جساس بھی یہی کرتا. جادو کے مسئلے میں بھی وہ ادھر ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو جادو کا رائے تھے انہوں نے ان کی نظر بندی کر دی تھی, جادو کوئی چیز نہیں. ہمارے حنفیہ میں پورا ایک گروہ ہے, ایک بلخی ہے ایک سمرکندی ہے, آپ جانتے ہیں ان میں سے ایک گروہ یزید کے کفر کا قائل ہے حنفیہ ہی میں, اور اصل پہ چلے جائیں تو وہ پھر سکوت ہے توقف ہے. جساس نے ملعون لکھا ہے یزید کو, اور اسے ملعون کہنا یہ رائے معتزلہ ہماری نہیں, اور ہم میں جو گروہ آیا ہے لعنت کے قائل ہونے کا حنفیہ میں سے رحمہ اللہ, وہ علماء سمرقند و بخارا وغیرہ وغیرہ ان کے ماں باپ ہیں. چوتھی چیز بتا دیتے ہیں, اب بالکل احکام القرآن کو شروع کریں گا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر جتنا وہ زور دیتے ہیں اور صفحات کے صفحات لکھتے 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 چلے جاتے ہیں, یہ اتنا زور دینا یہ معتزلہ کے ہاں ان کے اصول خمسہ میں سے ہے. آدمی پڑھتا ہے چند صفحے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کرنٹ کہیں اور سے آ رہا ہے. تو جساس، کرفی، قدوری اور بھی نام رحمہ اللہ، اگر وہ نونوں مسائل میں اہل سنہ کے خلاف ادھر چلے گئے، ہم انہیں تب بھی اپنا امام اور ان سے استدلال سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ جو حیات و مماد کا مسئلہ ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے اعتدال سے. جو انتہا پہ ادھر اور ادھر ہیں ان کی تو بات کر دیا. کیا یہ اتنا زیادہ اپنی گہرائی رکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے؟ ہم ایک دوسرے کو اتنا حق بھی نہ دیں کہ تم سے سلام ہی کر لو. کہ وقت آ جاتا ہے آدمی کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو حنفیہ معتزلہ کے پیچھے نماز کے قائل ہیں. صاحب فتح القدیر رحمہ اللہ نے بحث کی ہے نا جی، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. جو ہم آتی ہیں نکاح بھی ٹوٹ بدلہ ہوا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دونوں طرف کو سوچیں کہ یار ایک حد ہوتی ہے نا فتوی کی. کیا یہ فتویٰ دینا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں کافر ہو گئے؟
ہمارے حضرات ہیں جو اس کے کہنے کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جو خال ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مستعد ہیں. لہٰذا ہو سکتا ہے وہ کچھ مسائل خال ہوں. حنفیہ کا جو مسئلہ ہے، جو مسائل ہے مختلف ہی ہے، اس پر کیا اگر دیکھا جائے، اس بنیاد پر دیکھا جائے.
میں نے ان مسائل کا ذکر ہی نہیں کیا جو شاذ ہے. میں تو جساس کی وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں رحمہ اللہ کی، جو اہل السنہ کے ہاں عقیدے میں شامل. جی اصولی اختلاف کی بات. اب ہمارے زمانے میں لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں کہتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا تھا. تو یہ جو تم کہتے ہو جادو نہیں ہوا تھا، یہ تو اصلا شیعہ کا اور معتزلہ کا مسئلہ ہے. تم اہل تشیع میں شامل ہو رہے ہیں. اور شیعہ علماء یہاں آتے ہیں، کئی مرتبہ میں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں کیا پتا ہمارا مسئلہ کیا.
جس وجہ رحمانے جو نقل کرنے والے تھے تاجر، انہوں نے کوئی غلطیاں کی. وہ بھی جو مسائل ہے اسی پر ان کے تاجر ناطم ہیں، کون سے وہ ان مسائل پر غلطی ہو گئی
اپنا اس پہ تحقیق کرنی چاہیے نا جی. میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کیا، میں نے یہ کہا ہے نقل میں غلطی ہو گئی ہوگی، احتمال ظاہر کیا. اب حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی تعلیم کی ضرورت پیش آتی. اب انہوں نے قصیدہ جو لکھا ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تحریر فرمایا ہے، یا غیاث المستغیثین، اے مدد مانگنے والوں کی تمنا پوری کرنے والی ہستی. اس پہ اگر کسی آدمی نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے انہوں نے مناظرہ بھی کیا تھا، کیا نام تھا ان کا دیوبند میں، چاند پوری، حضرت چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ نہ کیا ہو کہ استغاثہ غیر از خدا ہمارا مسئلہ کیا ہے، تو وہ اس کو کیا کرے گا؟ یہی بریلوی کہتے ہیں، یہی دیوبندی بھی کہتے ہیں. حضرت رسالت کا نام صلی اللہ علیہ وسلم غوث ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو اگر اس بنیادی عقیدے میں جو بنیادی عقائد میں اختلاف، اگر یہ وہ دونوں جگہ ایک ہی چیز ہے، ہم بھی مدد مانگیں وہ بھی مدد مانگیں، ہماری مرادیں بھی حضرت سید القائلین علیہ الصلاۃ والتسلیم پوری کریں اور ان کی مرادیں بھی، تو کوئی فرق کہاں جاتا ہے؟ اس لیے اب یہ لکھا ہے قصیدے میں، لیکن اس کی توجیہ مولانا چاند پوری رحمۃ اللہ نے کی ہے. جی ہاں، تو اس لیے ہمیں اپنے اکابر رحمہم اللہ سے محبت ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہ حق اور باطل کو قربان کر دیا جائے، تعویل کرے توجیہ کرے، حد ہو گیا تو یہ ہے کہ یہ چیز درست نہیں، دلائل کی بنی علمی موقف رہنا چاہیے بس. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کسی چیز کی بنیاد پہ والعیاذ باللہ بے ادبی کرے.
میں جب اپنا ایم پی کا ٹاپک سلیکٹ کر رہا تھا تو میرا زیادہ تھا تفرقات پہ کام کرنے کا، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر شمسر رحمان صاحب آج کی بھی ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیز قتل نہیں کی جاتی، آپ ساری زندگی کا آپ کو ساتھ لے کے چلو گے، مستقل ہوگا کہ علامہ اندر شاہ کشمیری کو تفر اتار یہ کہوں تو ان کے بارے میں ایک منفی تاثر یہ نہ کر،
ان کی رائے سر آنکھوں پہ ہے. اگر ان کی جگہ ہم سے بات ہوتی تو ہم تو کہتے تفردات شروع کرو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی جو مختلف مسائل پر بات کرتے تھے تو وہ علمی چیزیں تھیں، اور فرد کا تفرد جمہور کے مقابلے میں کچھ نہیں. اب نذیر حسین صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے فتاوی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے فتوے پہ کہا ہے کہ مرغ کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. اب یہ مرغ کی قربانی جب ہم نے اس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ قائل، اور قربانی کو ذبح کرنا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسا فقیہ قائلین تھا، وہ کہتے تھے کہ بازار سے گوشت منگوا لو تقسیم کر، یہ سب تو تفردات ہیں نا. یہی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ثمانیت ازواج بس یہ ہے.
میں نے یہ سب تفرقات ہیں، ان کو جو ہے مسلک کے مقابلے میں نہیں لانا چاہیے،
نہیں لانا.
اسی طرح جو ہمارا عقیدہ حیات نماز کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے جمہور علماء اہل سنت والجماعت جو بند کی نظریہ ہے وہ تو حیات کا ہے، اور جو بمار کہنے کو تو کر رہی ہے اشعار یا تفرقات.
میں حضرت ایک لفظ اس کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ اتنی بڑا تفرد ہے کہ کفر تک پہنچ جائے. مطلب یہ کیا، یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو نہ ہم اس کے جنازے میں جائیں، نہ رشتے کریں، نہ اس سے ملیں، اگر ہمارے یہاں آ جائے تو دھکے دے کے نکال دیں. کیا یہ تفرد مماد کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب کو کافر مشرک کرا دیں؟
ہم نے جتنا پڑھایا ہم نے جو سوچا ہے وہ زیادہ تر خود کا فتوا یا خوب طرح سے پیر پیر ہوتی ہے. پھر ہمارے کام جو ہم نے سن کے رہتے ہیں نا زیادہ تر، یا جو ہم نے دیکھا یا کیا، جو لوگ جو حضرات کے نماز میں پیر ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ وہ پہلے فتوا لگاتے
جو بھی جگہ،
اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ان سے ملیں گے تو آپ قربان نہیں ہوں. پھر اس کے جواب میں دوسرے افراد لیں گے جواب دینے کے لیے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں.
آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں. دونوں طرف جو حد سے بڑھنا آ گیا نا اسے نہیں ہونا چاہیے، بات تو اتنی جی. جو دونوں طرف کا تعصب ہے یہ انہیں مشرک کرا دیتے ہیں. حیاتی جو وہ کہتے ہیں نا، وہ انہیں کہتے ہیں یہ کافر ہیں حیات کے ممکن ہیں، وہ کہتے ہیں تم حیات کے قائل ہو لہذا تم مشرک ہو. تو ایک ہی مسلک جو بند ایک ہی جیسے اساتذہ ایک ہی جگہ پڑھے پڑھائے ہوئے دوسرے سے ایسے اگر کریں تو سوائے اس کے کہ اہل حق کا مسلک متنازع ہو جائے اور کیا دونوں ہی کو علمی اعتبار سے. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے تھے, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک فتویٰ دیا تھا مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ نہیں ہے یہ, تو گئے کوفہ واپس, پھر اس قبیلے میں گئے, اس آدمی کو ڈھونڈ کے بتایا کہ حضرت نے یہ فتویٰ دیا اور میں رجوع کرتا ہوں. کسی نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو ایک مسئلے پہ ٹوکا تھا اور اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نام پوچھا پھر چپ ہو گئے. پھر وہ ایک آدمی وہی مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے جب نام بتایا تو فرمایا تم وہی ہو, اس نے کہا جی, تو اینٹ اٹھا کر دے مار, سر کھل جاتا اس کا, بھاگا وہ. فرمایا تم اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے تمہاری حیثیت. تو اس محبت کے باوجود تعلق کے علمی اختلافات ہوتے ہیں, لیکن علم کا اختلاف جس حد تک محدود ہے وہی رکھے نہ ہو دونوں طرف ادھر بھی. اللہ کا شکر ہے, لیکن انہوں نے نہیں, ان کی جو آگے شاگرد ہوتے ہیں نا یہ حد سے بات, ہاں مطلب
رویے دونوں طرف سے اچھے نہیں,
رویے بہت بہت زیادہ خرابی.
جو کچھ دیکھتے ہیں ہمارے جو سماج کے پائے حضرات, جو کوئی کسی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہو گیا
یہ بھی شرک ہو گیا. مثال کے طور پر درود و سلام والی بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے. کوئی اس طرح کی اصال ثواب کی بات آ رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہو گیا.
بالکل. اچھا کیا فرما رہے تھے آپ کچھ اور؟ ٹھیک ہے جنا, نہیں کوئی ایسی بات نہیں, نہیں نہیں زہر کے گرمیاں ہیں نا جی, دن لمبا ہے تو وقت ہوتا ہے بات کرنے کا, سردیاں آ جاتی ہیں تو پھر مغرب بعد بات کرنے کا وقت ہوتا ہے. ایسا کام آدمی کرے ہی کیونکہ بعد میں تکلیف. لیکن بڑی ضرورت ہے مولانا ہماری اگلی نسلیں پڑھیں, ان کو پتا ہونا چاہیے کیا کتاب, کیا شروحات, کس نے لکھی ہے, رجحان کدھر جا رہا ہے, یہ بڑی ضرورت.
آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں, معاشی مشکلات اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں,
تو یہ جو خاندانی زندگی ہے اور یہ اس سے کیسے کیسے بیلنس کیا جائے کہ جو ہمارے جو ہمارے ساتھ تعلق ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہے وہ متاثر نہ ہو اور ہم اپنا کوئی بھی کام بھی کر لیں. آپ کو اس بارے میں کوئی اگر کوئی ٹھیک بات بتا دیں.
نہ کرے یہ دونوں چیزیں چل رہی, نہ کرے ایک کام کر لیں, یہ دونوں جو چیزیں نا نہیں چل سکتی. یہ مطالعہ کر لے یا باپ بن جائے یا شوہر بن جائے, ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ذمہ داریاں ہیں نا جی, تو وہ کہاں پڑھنے اور ان چیزوں کی فرصت دیتی. اب آدمی سارا دن محنت کر کے کتابیں کھنگال کے سوئے بچہ رو پڑے, اب اٹھو یا اللہ, اگر اللہ نے محبت نہ ڈالی ہوتی تو اٹھا کے باہر پھینک دیتا, کیونکہ کیا مصیبت ہے. یہ سب کا تجربہ ہے. اسے مانا زندگی میں ایک ہی کام بس, کوئی چھوٹا موٹا ایک کام پکڑ لے, اس کا استاد بن لے بس. اب حدیث بھی تفسیر بھی فقہ بھی ہر چیز میں ایک علم لے لے, زندگی اس پہ کھپا دے. اتنی عروج تک کے لوگ کہیں اس مسئلے میں یہ آدمی حرف آ. ٹھیک ہے جناب, مہربانی.